السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله كما حمده عباده الصالحون والملائكة المقربون والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون والصلاة والسلام على در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون قائد الغر المحجلين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله المطهرين الطيبين وأصحابه نجوم الاهتداء واليقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ سید الانام رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم الدین کی بارگاہ رحمت پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. محمد معدن الکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف ورد کرنے کی لذت اٹھائیں. اللہ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، جناب حسن بھائی کی عنایتیں ہیں آپ پر بھی ہم سب پر بھی کہ ایک جگہ ہم لوگوں کو جمع فرما لیتے ہیں اور اپنے لیے نہیں اللہ کے محبوب آقائے دو عالم کے لیے اکٹھا اور اس بارگاہ سے ان کو انعام و اکرام جو مل رہا ہے وہ سب آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی میدان حشر میں اور زیادہ ان کی تکریم فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رشتے میں منسلک رکھے. آمین. حضرت مولانا مفتی عباس صاحب مزید کرم فرمائی میں چار چاند لگا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اس اجلاس کی رونق میں خوب خوب اضافہ ہوا. اللہ تعالی آپ سب لوگوں کے ساتھ ان کی شفقتیں قائم رکھے. اس وقت اگرچہ وہ اپنی بعض اہم مصروفیات کی وجہ سے جا چکے ہیں مگر دل سے وہ حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نورانی قلبی سے نورانیت قلبی سے نوازے. بات الحمد للہ صلی اللہ علیہ نبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں اور سعادتیں لوٹنے کا ایک چانس اور عطا فرمایا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں آئندہ یہ موقع کس کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. جسے ملے اور جسے نہ ملے اللہ اس رمضان کے اخیر تک سب کو پروانہ رحمت سے نواز اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آقا کائنات نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران. شروع ہوتا ہے تو رحمت کی برسات لے کے آتا ہے اور جب اس کا بیج کا حصہ آتا ہے تو مغفرت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں. لوگوں کا مغفرت سے دامن بھرا جاتا ہے اور اخیر میں سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر. بڑے خوش قسمت ہیں جن لوگوں نے یہ مبارک مہینہ پایا تو ابتدا میں بھی وہ رحمت میں نہاتے رہے اور بیچ میں بھی مغفرت لوٹتے رہے اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہنم سے دور دور سے دور ہونے کا ایک پروانہ مجھے دے گئے. اللہ تعالی سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں رمضان مبارک کی چند خصوصیات بیان فرمائیں. ارشاد فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا. لوح محفوظ سے بیت العزت تک اتارا گیا یا یہ معنی ہے کہ یہ قرآن اس کا نزول رسول پاک پر رمضان ہی میں شروع کیا گیا کہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلی بہی اتری. تو ایک خصوصیت یہ. آخر اللہ نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ ہدى للناس وبجنات من الهدى والفرقان. اب یہ صفت قرآن کی بھی ہو سکتی ہے رمضان کی بھی ہو سکتی ہے. قرآن کی ہو تو بالکل واضح ہے کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کا عظیم معجزہ ہے اور دلائل کا مرقع ہے. اور اگر رمضان کی تو سبحان اللہ رمضان کی صفت ہو تو یہ رمضان لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کا ایک راستہ ہے ایک وقت ہے. اس لیے جب رمضان آتا ہے کوئی کسی سے کہے کہ نہ کہے لوگ مسجدوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. وقت ملتا ہے تو قرآن کریم کی جلدیں اٹھا لیتے ہیں اور اسے کھول کر تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی کہے کہ نہ کہے ہاتھ میں تسبیح جھوڑ ہی جاتی ہے. کوئی کہے یا نہ کہے روزے کے لیے دل بے قرار ہو جاتا ہے. کوئی کہے یا نہ کہے خیرات کے لیے امنگیں اٹھنے لگتی ہیں. کوئی کہے یا نہ کہے نصیحت سننے اور نصیحت کرنے کے لیے دل میں دل مچلتا رہتا ہے. آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے اور اسی لیے کہ قرآن رمضان میں اترا رمضان بھی سرچشمہ ہدایت ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کا ایک منادی پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کا دامن مراد بھر دوں. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت سے نہال کر دوں. ہے کوئی روزی کا چاہنے والا جس کو میں روزی سے نہال کر دوں. سبحان اللہ جس نے اس منادی کی آواز سنی کان سے یا نہ سنی دل سے تو سن رہا ہے اور وہ سننے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلائے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے اور جنت کی بھیک مانگ رہا ہے. اور اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے اور پھر جو چاہتا ہے اس کی بھیک مانگتا ہے، حلال روزی کی بھیک مانگتا ہے اور میرا رب قدیر عطا فرماتا جا رفیقان ملت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں جس نے قیام کیا، نمازیں پڑھی، اس کے گزرے ہوئے سب گناہ معاف کر دیے، اور پھر یہ بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر قدری ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پورے رمضان میں قیام کا اگر موقع نہیں ملا تو شب قدر میں جس نے قیام کر لیا اور اس رات کو اللہ کے لیے خوب عبادتیں کی تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ذرا سوچو کیسا پروانہ بٹ رہا ہے. اب یہ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے کہ لیلۃ القدر میں کدھر تلاش کر کے آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس معاملے میں حدیثیں بھی مختلف انداز کی اور صحابہ کرام میں الگ اختلاف اور ائمہ مجتہدین میں الگ اختلاف. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک مسئلہ امام طحاوی نے اپنی شرح معانی الآثار جو حدیث کی بڑی ضخیم کتاب ہے اس میں ایک مسئلے کا عنوان لکھایا، من طلق امرأته لیلۃ القدر متى یلقى، جس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو کہ اس طرح پر کہ شب قدر میں تجھ کو طلاق، تو اب شب قدر تو معلوم نہیں ہے کس روز اس کو طلاق پڑے. تو اس مسئلے میں انہوں نے حدیثوں کی ایک لائن لگا دی اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہے، تو انہوں نے فرمایا لیلۃ القدر صبیحتها صبیحة بدر، شب قدر وہی ہے کہ جس کی صبح کو جنگ بدر ہوئی، یعنی سترہویں رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، بس سترہویں رات شب قدر ہے. عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام معبد کو اور اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ کو بھیجا، جاؤ باغیچے میں جاؤ ابو سعید خدری کے اور ان سے کہو کہ ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے کہ آپ ہم دونوں کو حدیثیں سنائیں، جاؤ ان سے حدیث پڑھو. آئے وہ دونوں، بخاری شریف کی حدیث. انہوں نے کہا کہ اب شب قدر کی حدیث پہلے سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان سے مسجد میں اعتکاف کیا 10 رمضان تک کا. فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ جس کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے اعتکاف کرو. 10 تاریخ ہو گئی، فرمایا میرے آقا نے شب قدر نہیں پڑھی، باہر آئے. پھر فرمایا جس کو شب قدر تلاش کرنی ہو پھر میرے ساتھ اعتکاف کرے. اب اسی روز سے پھر آپ نے اعتکاف شروع کیا 20 تک کا. بیس کی شام کو نکلے، فرمایا شب قدر نہیں پڑی. اب جس کو شب قدر تلاش کرنی ہے آؤ پھر کل اعتکاف کرو اخیر رمضان تک کا، اور فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی، اس طرح پر دکھائی گئی کہ شب قدر میں خوب بارش ہوئی ہے. نہیں، شب قدر کی صبح کو فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا کہ شب قدر کی صبح کو میں کیچڑ اور پانی کے بیچ میں سجدہ کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 21ویں رات کو خوب بارش ہوئی، مسجد کی چھت کھجور کی پتیوں کی تھی اور پانی تبکا. صبح کی نماز کا جب سلام پھیرا رسول پاک نے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک اور ناف شریف کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 21ویں رات لیلۃ القدر. سیدنا عبید ابن کعب جن کو رسول پاک فرماتے ہیں اقرؤنا لکتاب اللہ، عبید ابن کعب قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے. وہ عبید ابن کعب فرماتے ہیں کہ 27ویں رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی طرح کی روایتیں، ایک روایت میں آپ کو اس طرح سنا دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ بیان فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک ہو گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرماتے ہیں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ میں، 3 لفظوں کو یہ 3 مرتبہ آیا، اس کے ایک ایک حرف کو گنو تو 9 حرف پر لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور 3 مرتبہ کر دیا تو کتنے ہو گئے؟ 27. پھر فرماتے ہیں کہ پوری سورہ قدر میں 30 کلمات ہیں. انا انزلنا سے اس طرح سے لے کر فجر تک، حتی مطلع الفجر، تو فرماتے ہیں کہ یہ 30 کلمات ہیں اور 30 کلمات میں 27 ہے. ہے کی ضمیر لیلۃ القدر کی، سبحان اللہ، سمجھ میں؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 27ویں رات ہوگی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے رمضان کی پہلی سے لے کر 30ویں تاریخ کے بیچ میں کوئی بھی ہو سکتی. اس لیے بھائیو زبردستی ٹیلی فون سے آپ 29ویں تاریخ کا چاند مت منگوا لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ادھر ہی رہی جو آپ نے عید کے لیے نکال دی. سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے اللہ جب ظاہر آنکھ سے دکھا دے تو اس پر عمل کرو. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ذرا بھی اس میں چوک ہوئی اور پورا رمضان روزہ رکھ کر لیلۃ القدر سے محروم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. رفیقان گرامی عزیزان ملت، امام اعظم بے دلیل بات نہیں کہتے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلی رمضان سے لیلۃ القدر کے کی تلاش کے لیے کیوں یہ اہتمام کیا ہے کام کا، یہاں نہیں پڑی یہاں نہیں پڑی یہاں تلاش کرتے کرتے وہاں، اور پھر 21ویں کو پڑ گئی، پھر بھی آپ نے اخیر تک روزہ رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کی پہلی سے لے کے 30 تک کبھی پڑتا، اور یہ رات کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پڑے تو یہاں پڑے تو یہاں پڑے، کہیں ایک جگہ پڑ سکتی. اس لیے امام راضی فرماتے ہیں رمضان کی رات، اللہ تعالی نے رمضان میں لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے تاکہ بندہ ہر رات میں شب قدر کی نیت سے عبادت کرے، اور جب اس کی نیت ہوگی تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ بندے کو اس کی نیت کے اعتبار سے دے گا. اس لیے ہر رات میں جس نے لیلۃ القدر کی نیت کر کے عبادت کی تو اللہ اسے 30 شب قدر کرتی، اتنی برکتیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر، ہماری قسمت کو جگمگا دے، اور رمضان کی راتوں میں غلط باتوں کو بولنے اور غلط حرکتوں سے ہم سب کو بچا دے. نیکی کے کام کرو اور نیکیوں کا انجام بڑھاؤ. سنا ہے آپ نے مکے میں ایک نیکی کا ثواب 100,000 نیکی کے برابر، اور ایک گناہ کا کی مصیبت 100,000 گناہوں کی مصیبت کے برابر. تو شب قدر کا معاملہ بھی ایسا ہی سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے رمضان میں گناہوں سے معاف اور اپنی رضا سے نوازتا رہے. یہ بھی یاد رکھو کہ اس شخص کو یہ توفیق ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا. میں نے امام شہاب الدین قلیوبی کی کتاب میں یہ پڑھا، فرماتے ہیں کہ ایک باغی کسی بادشاہ کی آدھی رات کے بعد مصلی بچھا کر سجدے میں گڑ گڑا کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ میں تیری محبوب بندی ہوں، مجھے میری مغفرت فرما دے. اے اللہ میں تیری محبوب بندی ہوں، قیامت میں مجھے دلیل مت کرنا، مجھے تو میری مغفرت فرما دے. صبح کے وقت بادشاہ نے اس سے کہا، کتنی احمق بے وقوف ہے تو، رات کو تو دعا مانگ رہی تھی تو میں اس وقت جاگا ہوا سن رہا تھا، تو کر میں تیری محبوب بندی ہوں، میری مغفرت فرما دے، مجھے ذلت سے بچا لے. جی کہاں سے تو محبوب بندی بن گئی، کیسے تجھے معلوم ہو کہ تو محبوب بندی؟ تو اس نے کہا کہ سرکار اگر میں محبوب اس کی نہ ہوتی تو آپ کو بستر پر سلا دیا اور مجھے اپنے دربار میں کیوں مجھے بلایا ہے اپنے دربار میں؟ اگر میں اس کی چہیتی نہیں تو مجھے بلایا کیوں؟ تو اب یہ سمجھ لو کہ اسی کو یہ توفیق ملتی ہے جسے اللہ چاہ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے. میرے استاد حضور حسن ملت فرما رہے تھے میں تو نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار التزاماً پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر حسنۃ سے مراد رضا ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی رضا عطا کر اور آخرت میں بھی اپنی رضا عطا کر. یہ میں یہ دعا خوب توجہ سے میں پڑھتا ہوں ہر نماز میں کہ اللہ کی رضا مل گئی تو پھر کیا رہ گیا، کیا چیز باقی رہ گئی. اس لیے رفیقان ملت، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مجھے یاد آ گئی. فرماتے ہیں کہ دعا مانگو اس طرح، اللہم انا نسألک رضاک ونعوذ بک من سخطک. اے اللہ تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں تیری رضا، اور ہم پناہ لیتے ہیں تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری ناراضگی سے اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے. اب ذرا سوچو یہ وقت ہے، یہ موسم ہے، کئی روز باقی رہ گئے ہیں، کم سے کم اس میں تو بھی مان لو، اور اس میں تو اپنی جھولیاں بھر لو، دامن اپنے پتھارو اور چند قطرے آنکھوں سے ٹپکاؤ، نہ ٹپک سکے تو رونے والوں کی ادا بناؤ. یہ تنہائی میں رونے والے کا ڈھنگ بنا لینا یہ مکاری نہیں ہے، مکاری لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور اپنے رب کو دکھانے کے لیے جب بندہ تواضع اور خاکساری کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند آتا. مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اعلی حضرت نے ایک حدیث نقل فرمائی آپ کے الملفوظ میں کہ فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ دو بندے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ایک بڑا ہی فاسق فاجر بدچلن اور ایک عبادت گزار، دونوں دعا مانگے. اللہ تعالی نے فرمایا جبریل جلدی کرو، اس فاسق کا کام جلدی پورا کر دو، اس کی دعا قبول کرو، جلدی اس کو دے دو. جبریل امین نے کہا اے اللہ تیرا یہ بندہ تو تیری عبادت میں اور سچائی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اس کو کیوں دیر کرائی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل میں پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے دربار میں رہے، جلدی دے کے بھگاؤ، اور یہ روتا ہے رونے دو، پسند آتی ہے اس کی ادا، اس کی ادا پسند آتی ہے، اس کو رہنے دو. یہاں بالکل ایسے ہی جب فقیر دروازے پہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بچوں سے ارے ذرا جلدی دو، یہ اس کو روپیہ دو جلدی، کان پھٹا جا رہا ہے، چلا رہا ہے دوست جلدی، اور دوست آ گیا کہ مجھے بھائی 1,00,000 روپیہ چاہیے، مجبوری ہے، اور میں آپ کو 1 ہفتے میں دے دوں گا، یہ ہے وہ ہے، بیٹھیے بیٹھیے، یعنی بہت جلدی ہے. کہ ٹھیک ہے کتنی جلدی ہے، بیٹھو چاہے پیو ناشتہ کرو، آج ایک کتنے دن پر آئے ہو، نہیں جانے دوں گا. ارے وہ گھبرا رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، مگر آپ ہیں کہ اس کو گھنٹہ بھر بیٹھائے بغیر اس کو پیسہ نہیں دینا، حالانکہ ایک چکن میں دے سکتے تھے. آئے ہو، دوست آیا ہے تو چاہتے ہو کہ ذرا سا اس کے ساتھ وقت گزرے، وہ میرے ساتھ تو کچھ دیر رہے. تو اسی طرح اللہ اگر کسی رونے والے کی دعا میں دیر کر رہا ہے تو یہ مقبولیت کی نشانی ہے.
شاگرد یہ نہ سوچے آدمی کی یہ دعا بے اثر ہے بلکہ یہ باعث ہے تبھی تو پڑے ہوئے ہو تم ان دربار میں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق کرم فرمائے. رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. ہاں اب درود شریف پڑھیں تو میں نے جو آیت پڑھی تھوڑی دیر تک اس پر بھی میں گفتگو کر لوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے اور ان کا معاملہ اور اپنا معاملہ ایک کر دیا. حد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو اللہ اسے درگزر کر سکتا ہے, توبہ قبول لے, لیکن اس کے محبوب کے دربار میں اگر کوئی بھی اہانت ہو جاتی ہے تو تمام توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سرکار کی بات تو الگ رہی, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ دیا تو اللہ نے فرما دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک تو لعنت میری لعنت میں رہے گا. اب جب اللہ کی لعنت اس پر قیامت تو ہوگی تو توبہ کم ملے گی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت غریب کر دیا, یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ دیکھو گے کہ سرکار کی شان میں اگر کسی نے کوئی غلط لفظ کہہ دیا فوراً اللہ تعالی نے آیتیں اتار دی. تبت یدا ابی لہب وتب, کیوں اتر پڑی؟ ابو لہب نے کچھ کہا تھا تو اللہ نے اتار دیا, اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کئی مرتبہ منافقین نے کوئی لفظ کہا اللہ نے اس کا جواب فوراً اتار دیا. نبی پاک کا معاملہ اتنا قریب کر لیا ہے کہ اپنے معاملے کے اپنا معاملہ ہی نہیں قرار دیا بلکہ اور اہمیت اس کی بڑھا دی اللہ تعالی نے. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے. ذرا سوچو, ایک طرف کہا جا رہا آپ نے پھینکی تھی اور دوسری طرف کہا جا رہا آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. کیا مطلب ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کا نہیں مانا جاتا, وہ ہمارا مانا جاتا. اتنا معاملہ قریب کر لیا. اس لیے اب بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں بھی ہے, کتاب التفسیر میں بھی ہے, اور دوسری کتاب التفسیر میں کم سے کم تین جگہ تو مجھے یاد ہے. یہ حدیث سیدنا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا. فمر بی النبی جو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس سے رسول پاک گزرے, فنادانی, مجھے آواز دی, پکارا مجھے, اے ابو سعید یہاں آؤ. پکارا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید ابن معلہ کو پکارا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو نماز پڑھتے حضور نے دیکھا تھا, جب تو پکارا ہے تو دیکھا تھا, تو کیا دیکھا, نماز پڑھتے دیکھا, پھر بھی پکار لیا. ابو سعید ابن معلہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں اینا کنتا, اب تک کہاں تھے, یعنی کب پکارا اور اب آئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا پوری کر کے آیا ہوں. تو رسول پاک فرماتے ہیں الم یقل اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ابو سعید, کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ رسول کی طرف فوراً دوڑو جب رسول تم کو پکاریں, اذا دعاکم جب رسول تم کو پکاریں. تو پکارا رسول پاک نے تو فوراً دوڑو کدھر, اللہ اور رسول کی طرف. سبحان اللہ, جانے والا جا رہا ہے رسول کی طرف مگر اللہ فرما رہا ہے نہیں, پہلے وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے پھر رسول کی طرف. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھ رہے تھے, یہ بات نہ چلے گی جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جب رسول پکارے کسی بھی حال میں ہو اسی حال میں دوڑ کر آنا پڑے گا. بولو نماز کون سی چیز ہے؟ اللہ کی عبادت. نماز اللہ کی عبادت, اور عبادت کے طریقوں میں افضل العبادات افضل الطرق کون ہے؟ نماز. عبادت کے طریقوں میں سب سے افضل کون سا طریقہ ہے؟ نماز کا. اور اس نماز کو چھوڑ کر آ جاؤ تو اب اس سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے رسول کا معاملہ اتنا قریب کر دیا ہے کہ تم میری عبادت میں ہو. وہ عبادت افضل العبادت ضرور ہے, مگر نبی کے پکارنے میں پر آنا یہ ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ورتی ہے. اصل الاصول بندگی استاد ورتی ہے. تو اس لیے اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے. اس لیے میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اے پیارے محبوب, جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت رضوان والی بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہاتھ تو رسول پاک کا ہے, مگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کا ہاتھ دیکھ رہے ہو مگر حقیقت میں یہاں قدرت الہی کا ہاتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا معاملہ کر دیا. تو اب ذرا سوچو کہ نبی کا دست مبارک جس کام کے لیے اٹھ جائے وہاں پر قدرت الہی کا تماشا دیکھو. ہاں, اسی لیے اعلی حضرت نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لا سلام. اور حدیثوں کو جب میں نے پڑھا تو سات واقعات کم سے کم میری نظر میں ایسے آئے کہ جب صحابہ کرام کے پاس پانی نہ تھا، وضو کے لیے پانی نہ تھا، جیسے مدینہ پاک میں حضرت انس کی روایت کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ جتنے بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اذان ہو گئی، جن کا گھر قریب تھا وہ اپنے گھر چلے گئے وضو کرنے کے لیے، اور جن کا گھر دور تھا ان کے لیے پانی نہ بچا، تو رسول پاک کی بارگاہ میں ایک پیالے میں پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا اس میں اور فرمایا آؤ وضو کرتے جاؤ، آؤ وضو کرتے جاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وضو کرتے چلے گئے، کرتے گئے کرتے گئے سب نے وضو کر لیا، حتیٰ توضؤوا من آخرہم، جتنے لوگ بچے رہے تھے سب نے وضو کر لیا، تو کسی نے پوچھا حضرت انس سے کم کنتم یومئذ، آپ لوگ کتنے آدمی تھے وضو کرنے والے، تو انہوں نے کہا کنا ثمانین وزیادہ لو کنا مئت الف لکفانا۔ فرماتے اس روز تو ہم لوگ 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے وضو کیا، مگر پانی شان سے آ رہا تھا کہ 100,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہوتا۔ فرماتے ہیں لو کنا مئت الف لکفانا، اگر ہم لوگ 100,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہوتا۔ اسی طرح بخاری میں غزوہ حدیبیہ کا واقعہ کہ ہم لوگ جب عمرہ کرنے جا رہے تھے حدیبیہ میں اترے، اور وہاں حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا، تھوڑی دیر میں ہم لوگوں نے اس میں سے پانی نکالا تو سوکھ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جابر بن عبداللہ کی حدیث، یہ بھی بخاری شریف میں، فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کنواں تو سوکھ گیا، وضو کا پانی بھی نہیں، تو حضور نے اپنے خیمے میں سے ایک پیالہ منگوایا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، دست مبارک رکھ دیا، پانی ابلنے لگا، 1500 آدمیوں نے اس سے وضو کر لیا وہاں پر، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لیلۃ التعریف کی، کو ظہر کے وقت، لیلۃ التعریف کے بعد والی ظہر کی نماز کے وقت حضور سفر میں تھے، حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا وضو سے تھوڑا سا پانی بچ رہا تھا، فرمایا ابو قتادہ اس پانی کی حفاظت کرنا، سیکون لہو شان، اس کی ایک شانداری دیکھو گے تم۔ ہاں ظہر کا وقت آیا تو اب پانی نہیں، سارے مجاہدین پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قتادہ لاؤ وہ کہاں ہے پانی، تو لایا، حضور نے فرمایا اس کو پیالے میں ابیل دو، اس میں دست مبارک رکھا، پھر پانی ابلنا شروع ہو گیا، اتنا پانی کہ پورا لشکر انہوں نے اپنے اپنے برتن بھی کیے، وضو بھی کیا، اور سب لوگوں کے مشک بھی تک بھر بھر گئی، سبحان اللہ۔ میرے آقا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، انگلیاں ہیں پیر پر سوکھے ہیں پیاسے بھوگ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، یہ دست کرم ہے، ہاں انگلی اٹھا دی چونک کے جو ٹکڑے کر دی، ہاتھ کی انگلی اٹھ گئی ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی اٹھ گئی تو ایک ہفتے سے برستا ہوا بادل یوں انگلی چلائی ہوا لینا ولا علینا، ادھر ادھر برسو تو برسو ہم سے ہٹو، یوں کر دیا سارا بادل ہٹ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی فکانت المدینہ تو کل جوبا، مدینے کا آسمان گول لگن کی طرح نظر آنے لگا. میرے آقا سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی، یہ بھی بخاری شریف میں آئی، حضور نے فرمایا جریر ابن عبداللہ 150 آدمیوں کا لشکر لو اور یمن جاؤ اور کعبۃ الیمانیہ کو ڈھاؤ، ارحنی من ذل خلصہ، اس میں جو ذل خلصہ بت ہے اس کو توڑ توڑ کر میرا دل خوش کر دو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے امیر لشکر بنا رہے ہیں، میں تو گھوڑے پر سواری کے قابل ہی نہیں ہوں، اگر گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں تو دھم سے گر جاؤں. یا رسول اللہ انی لاسمت علی الخیل، میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پاتا. حضور نے مجھے ایک تھپڑ سینے پہ مارا، زوردار ہاتھ مارا، ایسا مارا کہ حتی اثرت اصابعہ فی صدری، کہ انگلیوں کے نشانات میرے سینے پر ابھر آئے. کتنا زور سے مارا ہوگا، اس پر تو آدمی کو گر جانا چاہیے. اور فرمایا میرے آقا نے اللہم سب بس ہو وقت، اے اللہ اس کو جمع دے گھوڑے پر اور اس کی ہدایت کر رہنمائی کر. اب حضرت جریر ابن عبداللہ بولتے ہیں ہے کوئی گھڑ سواری میں مجھ سے مقابلہ کر؟ سبحان اللہ، کسی کو مار دے زوردار ہاتھ تو گر جائے، اور میرے آقا گرتے ہوئے کو مار دے. یہ رحمت کا ہاتھ ہے، قدرت کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ابو داؤد شریف ابن ماجہ شریف میں حدیث پڑھیے، فرماتے ہیں کہ علی یمن کا قاضی اور جسٹس بناتا ہوں تم کو، جاؤ وہاں پر لوگوں کے مقدمے میں فیصلہ کرو. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل شاب لا اعلم کثیرا من القضاء، میں ایک جوان آدمی ہوں، جسٹس بننے کے لیے ادھیڑ چاہیے، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کے تجربے بھی زیادہ نہیں ہیں. حضور نے فرماتے ایک پھونسا میرے سینے پہ مارا اور فرمایا اللہم علم ہو وحی، اے اللہ اس کے سینے میں علم کر دے اور اس کی ہدایت. اب حضرت علی فرماتے ہیں ایک پھونسا سینے پہ جو پڑا تو میری حالت یہ ہے، ما شکت تو بعد فتنتیں، مشکل سے مشکل مقدمے میں مجھے کبھی بھی ذرا سا وسوسہ تک نہیں آتا، شبہ تک نہیں ہوتا. یہ خاص سبحان اللہ، ہم اپنے طالب علموں کو اگر مار دیں تو جو یاد تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، اور میرے آقا دست مبارک مار دیں تو علم کا سمندر ابلنے لگتا ہے. فرما دیا انا مدینت انا دار العلم وعلی بابها، گھومتا نہیں پڑا ہے، یہ علم کا پھاٹک کھول دیا ہے میرے آقا. یہ سبحان اللہ، میں علم کا چہر ہوں، میں علم کا گھر ہوں، اور علی اس کا پھاٹک ہے. سبحان اللہ، اس طرح پر اگر میں میرے آقا کے دست مبارک کی جتنی رحمتیں ہیں اس کی حدیثیں سناؤں تو سبحان اللہ ایک لائن لگ جائے، مگر اب تو فاتحے کا وقت ہو گیا، اسی پر ہم فاتحہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ قدرت کے فیض و برکات سے ہم سب کی قسمت جگمگاتے ہیں، رحمت کی باران کرم ہوتی رہے. ہاں رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ ہیں حضرت مولانا جعفر بھائی. ہاں بڑا مبارک نام ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت جعفر تھے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، جعفر فرماتے ہیں انت اشبہ منی خلقا و خلقا. ایک جعفر صورت میں اور سیرت میں دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہت تم مجھ سے رکھو. اللہ تعالیٰ انہیں حضرت جعفر کا ان کو صدقہ عطا کرے. ہاں اور امام جعفر صادق کی بھی بھیک عطا کرے. یہ حضرت سیدی تاج شریعہ نے ان کے کاندھے پہ بہت بڑا بوجھ رکھا ہے، اس بوجھ کے کو باقاعدہ سوالے رکھنے کے لیے اور اس کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ تمام حضرات کا تعاون ضروری ہے. اللہ تعالی خوب ان کی غیبی تائید فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تائید تو مل گئی ہے. تاج شریعہ جو بات کرتے ہیں تو وہ یوں ہی نہیں کرتے، بلکہ جو کرتے ہیں تو نہ ہو تو وہ ہونے والا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب نوازے.
آمین.
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.